أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالی ان کی توبہ کو قبول کر لیا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہر بات کو خوب جاننے والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. انما التوبۃ علی اللہ، اس آیت کے ٹکڑے میں توبہ کی قبولیت کی خوشخبری دی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنا اپنے ذمے لے رہے ہیں. انما التوبۃ علی اللہ، یقیناً اللہ نے توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے. وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ للذین یعملون السوء بجہالہ. حضرات علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جب شیطان مسلط ہو جاتا ہے، نفس بھڑکا ہوا ہوتا ہے، تو اس حالت میں بندہ جو بھی گناہ کر رہا ہوتا ہے، بندہ اس وقت جہالت میں مبتلا ہو جاتا ہے. گویا جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے وہ جہالت کی حالت میں کیے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے جہالت میں مبتلا ہو کر کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں. ثم یتوبون من قریب. حضرت علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں لفظ قریب اللہ پاک نے جو ذکر فرمایا ہے، اس کی مراد یہ ہے کہ جب تک بندے کے سانس میں سانس ہے اور سانس کا تانا بانا بگڑتا نہیں اور سکرات کی کیفیت طاری نہیں ہوتی، اگر اس سے پہلے پہلے توبہ کر لے گا تو اس کے لیے قریب کا لفظ استعمال ہوگا. وہ جس نے زندگی ہی میں توبہ کر لی اس نے جلد توبہ کر لی، اور وہ من قریبین میں شامل کر لیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پھر جلد ہی وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. ایک اور موقع پر اللہ پاک نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے گنہگار بندوں کو خطاب فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس قدر امید دلانے والی، آغوش رحمت میں چھپانے والی قرآن کریم کی سب سے زیادہ بڑی امید دلانے والی آیت، جس میں اللہ پاک نے فرمایا قل، آپ ارشاد فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جو اپنے آپ پر گناہوں کے ذریعے ظلم و ستم کر بیٹھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بہت زیادہ معاف فرمانے والا، رحم و کرم کرنے والا ہے. تو بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے سارے گناہوں کے کرنے والوں کو اللہ پاک نے مخاطب فرمایا بڑے پیار بھرے انداز سے کہ اے میرے بندو. جب بندہ اعتراف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، گناہوں پر نادم ہو رہا ہے، تو فرما دیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، نا امید مت ہونا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اور جو حدیث مبارک پچھلے مضامین میں آپ حضرات نے سماعت فرمائی تھی کہ ایک موقع پر ایک صحابی جن سے کوئی گناہ ہوئے اور وہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور بڑی بےتابی بے چینی کے ساتھ فریاد بھرے انداز میں چلا رہے تھے، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، میرے گناہوں نے تو مجھ کو تباہ و برباد کر دیا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم یوں کہو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اے اللہ، آپ کی رحمت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور میں آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں اپنے عمل کی بنسبت. کہ اللہ کی رحمت، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ عرش اعظم پر اللہ پاک نے ایک تختی محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. تو اللہ پاک نے رحمت کو وسیع بنایا اور غضب کو محوی بنایا، محدود بنایا، لیکن رحمت اس غضب کے اوپر اللہ پاک نے حاوی بنائی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے تین مرتبہ کلمات کہلوا لیے کہ کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ آپ کی مغفرت، آپ کی بخشش، آپ کا معاف کر دینا یہ میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے، ورحمتک ارجع عندی من عملی، اور میں اپنے عمل کی بنسبت آپ کی رحمت کا زیادہ امیدوار ہوں. تین مرتبہ یہ کلمات کہلوائے تو فرمایا چلو بھائی اٹھو جاؤ، تمہارا گناہ معاف ہو چکا. تو قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے کھلے لفظوں میں بندوں کو بتایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں ہوتی، سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے. بندے گناہ پر گناہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر معاف فرماتے ہیں. درگہ ما درگہ نو امیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بازا. یہ دربار ہمارا عام بادشاہوں والا دربار نہیں ہے کہ جہاں توبہ کر کے واپس آتے ہوئے شرمائے جھجکے. فرمایا کہ یہ دربار عام دربار نہیں ہے، شہنشاہ عالم کا دربار ہے. یہ ہمارا وہ دربار ہے جس میں ناامیدی کا دور دور بھی کوئی نام و نشان نہیں. سو بار بھی اگر تو توبہ توڑتا ہے پھر آ جا، تجھے یہاں معافی ہی ملے گی. توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، ارد گرد ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا. استاد محترم نے بھی دو تین دن پہلے ہی یہ شعر سنایا. توبہ پہ بات چل رہی تھی کہ انسان توبہ کرتا ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے، توبہ کرتا ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے. تو توبہ پہ بات آئی تو فرمایا کہ توبہ میری جام شکن، شراب کا جو جام ہے پیمانہ ہے، توبہ کی جام توڑ دیا، پھر جام ہاتھ لگا توبہ ٹوٹ گئی. توبہ میری جام شکن اور جام میرا توبہ شکن، ارد گرد ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا. کچھ ٹوٹی ہوئی توبائیں ہیں، کچھ ٹوٹے ہوئے گناہ ہیں، کچھ ٹوٹے ہوئے پیمانے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے. نفس اور شیطان کے ساتھ یہ مقابلہ، یہ کشمکش چلتی رہے گی، مرتے دم تک چلتی رہے گی. لیکن اس کشمکش سے انسان ہار مان جائے اور ہتھیار ڈال دے اور اپنے آپ کو نفس اور شیطان کے حوالے کر دے تو وہ تو پھر ناکامی ہو جائے گی. گناہ سے بچتا رہے بچتا رہے، بچتے بچتے بھی پھر گناہ ہو گیا، فوراً توبہ استغفار کر کے اس گناہ کو ختم کرا لے. توبہ ٹوٹ گئی، پھر نادم ہو، پھر پریشان ہو جائے، پھر اللہ کی طرف بھاگتا دوڑتا چلا آئے، آنسو بہائے اور اللہ تبارک و تعالی سے معافی تلافی کر لے، پھر پاک و صاف ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے بڑھ کر کون سخی ہے، بندوں کی ان کی خوابگاہوں میں میں ان کی حفاظت کرتا ہوں، گویا انہوں نے میری نافرمانی ہی نہیں کی، اور میرا کرم ہے کہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، حتیٰ کہ وہ توبہ ہی کرتا رہتا ہے. دسیوں دفعہ گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، فرمایا کہ میرا کرم ہے کہ میں توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہوں. وہ کون ہے جس نے میرے دروازے کو کھٹکھٹایا ہو اور میں نے اس کے لیے اپنا دروازہ نہ کھولا ہو؟ کون ہے جس نے مجھ سے مانگا ہو اور میں نے اس کو نہ دیا ہو؟ کیا میں بخیل ہوں کہ بندہ مجھ کو بخل کی طرف منسوب کرے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو رب ذوالجلال کرامن کاتبین، جو انسان کے یہاں دو فرشتے مقرر ہیں، ان کے دل دماغ سے اس گناہ کو بالکل بھلا دیتے ہیں. وہ نامہ اعمال، وہ فائل، وہ رجسٹر جس میں گناہ لکھے جا رہے تھے، اس گناہ سے اس کو بالکل صاف کر کے مٹا دیا جاتا ہے. اعضاء اور جوارے کہ جن سے وہ گناہ سرزد ہوا، کہ جو اس کے اس گناہ پر گواہ بنے تھے، ان اعضاء اور جوارے سے بھی اس گناہ کو بالکل مٹا دیا جاتا ہے، بھلا دیا جاتا ہے. اور چوتھی چیز وہ در و دیوار کہ جن کے موجودگی کے اندر، جس زمین پر، جس در و دیوار، جس چھت کے نیچے، جس موقع اور محل کے اندر وہ گناہ کیا تھا، کہ جو اس کے اس گناہ پر گواہ بن گئے تھے. چار گواہ ہوتے ہیں کرامن کاتبین، وہ صحیفہ اعمال جس میں انسان کا اعمال لکھے جاتے ہیں، اور اعضاء بدن خود، اور نمبر چار وہ در و دیوار، وہ زمین کا ٹکڑا، وہ آسمان، وہ آس پاس کا ماحول. یہ چاروں چیزیں گواہ بنتی ہیں کہ کرامن کاتبین، صحیفہ اعمال، اعضاء بدن اور وہ حال اور ماحول، در و دیوار. فرمایا کہ در و دیوار سے بھی اللہ تعالیٰ گناہ کو مٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ یہ گناہ کرنے والا بندہ قیامت کے دن ایسا پاک و صاف آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کی عدالت میں، اس کے اس گناہ کے اوپر کوئی ایک گواہ بھی گواہی دینے کے لیے نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی تو ہے، مہربانی ہی تو ہے کہ بندے نے گناہ کیا، صغیرہ کیا یا کبیرہ کیا، جس انداز کا کیا، لیکن جب وہ سچے دل سے نادم ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں چاروں گواہوں سے اس کے اس گناہ کو بالکل بھلا دیتے ہیں اور مٹا دیتے ہیں۔ بندوں کے سامنے تو کسی بندے کی کوئی برائی آ جائے، کوئی عیب آ جائے، کوئی نقص آ جائے، ساری زندگی اس پہ ڈھنڈورا پیٹتا ہے، لیکن رب عز جلال ہیں کہ گناہ کرنے والے بندے کو رات کو اس کی آرام گاہ میں اس کی حفاظت فرماتے ہیں کہ صبح صحیح سالم وہ زندہ سلامت اٹھ جاتا ہے، اور توبہ کرنے پر اس کے گناہ کو بھی معاف فرماتے ہیں، رحم و کرم کا معاملہ فرما دیتے ہیں کہ بندے کے وہ سارے گناہ کے گواہ کہ جو کل قیامت کے دن ہولناکی کے وقت میں وہ ساری گواہی شہادتیں جو آنے والی تھیں دنیا ہی میں اگر نادن ہو گیا، حساب بے باک کر دیا جاتا ہے۔ روز محشر بڑا ہولناک دن ہوگا، یہ نامہ اعمال جو ہمارا تیار ہو رہا ہے صبح و شام، صبح و شام، صبح و شام، ہماری ایک ایک نقل و حرکت اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کو مقرر کر رکھا ہے، لکھی جا رہی ہے۔ قیامت کے دن ہولناکیوں میں تین موقع ایسے آئیں گے جس میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، آخرت میں ہم ایک دوسرے کو رشتہ داروں کو یاد رکھیں گے یا کوئی موقع خطرناک بھی آئے گا؟ فرمایا کہ ویسے تو سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے روز محشر، لیکن تین گھڑیاں ایسی ہولناک اور خطرناک آئیں گی جس میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کسی کو کسی کی پرواہ نہ ہوگی، ہر ایک کو اپنی جان کی پرواہ ہوگی۔ وہ تین ہولناک لمحات ایسے ہوں گے کہ جس میں سگے سے سگے رشتے بھی اپنے ایک دوسرے رشتے کو فراموش کر چکے ہوں گے۔ اس میں سے ایک موقع ہوگا جس وقت اعمال ناموں کو بکھیرنے کا وقت ہوگا، ساری تیاریاں مکمل ہو جائیں گی، مخلوق ساری میدان محشر میں جمع ہوگی، اعمال نامے اڑائے جائیں گے، ہر شخص کا اعمال نامہ اس تک پہنچے گا۔ جو دنیا میں نیکیاں کر کے آئے گا تو نیکوکاروں کے اعمال نامے خود بخود قدرتی طور پر ان کے دائیں ہاتھ میں پہنچ جائیں گے، اور جو گناہوں کے ساتھ آئے ہوں گے، گناہگاری کے جن کے معاملات ہوں گے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی خود بخود ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں پہنچیں گے۔ اما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کسی کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا، جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا تو پھر ہلکا پھلکا حساب ہوگا، سرسری سا معمولی سے سوالات ہو گئے، چلو بھائی چلو آگے چلو۔ اما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کا بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ تھما دیا جائے گا، اس صورت حال میں وہ اس قدر پریشان ہوگا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے افسوس، کاش کہ مجھ کو یہ اعمال نامہ نہ تھمایا جاتا۔ اور جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، مختلف مختلف اللہ پاک نے آگے خبریں دی ہیں، ایک موقع پر فرمایا فیقول ہا ام اقرؤ کتابیا، آؤ آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، دیکھو دیکھو مجھے نامہ اعمال مل گیا۔ آج تو دنیا کے اندر ڈھکے چھپے انداز میں ہر ایک کی زندگی بسر ہو رہی ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا، ستار العیوب نے سب کے عیوب پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، لیکن اعمال نامے دونوں تیار ہو رہے ہیں، نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، بدی بھی لکھی جا رہی ہے۔ اس موقع پر جب وہ منظر ہوگا، جب اعمال نامے اڑائے جائیں گے، ایسا سکتہ تاری ہوگا مخلوق پر، اور کلیجے منہ کو آتے ہوں گے، حیرانی کا عالم ہوگا کہ نہ جانے اس لمحے ہمارا اعمال نامہ دائیں طرف آتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں آتا ہے۔ اما من اوتی کتابہ بیمینہ، یہ تو کامیاب ہے، اما من اوتی کتابہ بشمالہ، یہ بس پکڑے گئے، گرفتاری ہو گئی۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ جس کا نیکیوں والا اعمال نامہ بھاری ہوگا، تو بس وہ تو فہو فی عیشت راضیہ، وہ تو بڑی خوشگوار زندگی میں مزے سے رہے گا، اور جس کا گناہوں والا پلڑا جھکا ہوا ہوا، بد اعمالیاں بھاری تھیں، تو فرمایا کہ فأمه هاوية، اس کا ٹھکانہ پھر ہاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، آپ کو معلوم بھی ہے کہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلوں کا ٹھکانہ۔ الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا ہی میں بتا دیا، اعمال نامے اڑیں گے اور ملیں گے ہر ایک کو، اگر دنیا ہی میں نیکیوں سے بھر کے لایا ہوگا، گناہوں کو مٹوا کر آیا ہوگا، تو اس وقت جب بالکل سکوت طاری ہوگا, خوف اور وحشت کا منظر ہوگا کہ اپنے قریبی سے قریبی رشتہ دار اور عزیز کو بھی انسان بھول چکا ہوگا, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پر کوئی کسی کو یاد نہ رکھے گا. تو پہلا موقع اعمال کے جب اڑائے اعمال نامے کے نامے اعمال کے اڑائے جانے کا اور تقسیم کا مرحلہ ہوگا, اور دوسرا خوف اور دہشت کا موقع آئے گا جبکہ اعمال کو تولنے کے لیے ہر ایک کو فردن فردن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا. اس وقت بھی فرمایا کہ ایسی انسان کی کیفیت ہوگی, خوف زدہ ہوگا, حیران پریشان ہوگا, ڈر لگا ہوگا کہ پتہ نہیں میرا نیکیوں والا پلڑا جھک پائے گا کہ نہیں. اس وقت بھی ایسا ہو کا عالم ہوگا, ایسا سناٹا اور ایسی خوف اور وحشت کی کیفیت انسان پر ہوگی, اس وقت کوئی قریب سے قریب عزیز بھی انسان کو نہ یاد آئے گا نہ کوئی اسی مدد و فریاد سنے گا. تیسرا موقع ہوگا پل صراط عبور کرنے کا, کہ اس وقت جب اس موقع پر پہنچ جائے گا کہ اب پل صراط عبور کر کے یہاں سے آر سے پار گزرنا ہے, اس وقت بھی ایسا نفسی کا عالم ہوگا کہ ہر ایک اپنی ہی اپنی نیکیاں اور بدی کے حساب سے وہاں ہلکا پھلکا یا بوجھل ہوگا. تین خطرناک موقع آخرت میں آنے والے ہیں, عالم دنیا سے عالم برزخ, پھر عالم برزخ سے عالم آخرت. وہ ایک طویل دن ہے جس دن میں بہت بڑے بڑے معاملات طے ہونے ہیں. ان بڑے بڑے ہولناک معاملات کو آسان کرنا آج آسان ہے. گنہگار بندہ گناہوں کو کر لے لیکن گناہوں کے کرنے کے بعد شرمسار ہو جائے, پچھتائے, پریشان ہو اور حیرانی کے عالم میں اللہ کے سامنے آ جائے, دعائیں کرے, گڑ گڑائے, معافیاں مانگے, توبہ استغفار کرے, تو یہیں پر ہی حساب سارا بے باک ہوگا. رب ذو الجلال تیار ہیں, گنہگاروں کو دعوت دے رہے ہیں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. آج تو رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور جب تک سانس میں سانس ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی جہالت کی بنا پر گناہ کر بیٹھے اور وہ فوراً توبہ کرے اللہ کی طرف, تو اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ ہے کہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے. خطرناک حالات کے آنے سے پہلے توبہ کر لینے والا اور پھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر چلنے والا, ندامت کے آنسو بہانے والا ہی کامیاب اور کامران ہے. بندہ اس دنیا کے اندر جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے اس قدر راضی اور خوش ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندے کی توبہ سے اللہ تعالی اس قدر خوش ہوتے ہیں. اور آپ نے پورے مضمون کو ایک مثال سے سمجھایا, جو پہلے بھی آپ حضرات سن چکے ہیں, بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیثوں میں یہ پورا مضمون آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خدا کی قسم اللہ تعالی اپنے بندے مومن کی توبہ سے اس مسافر آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دوران سفر کسی ایسی غیر آباد اور سنسان زمین میں جا پہنچا کہ وہاں اس نے پڑاؤ کے لیے سواری کو روکا اور اتر گیا. اپنی سواری کے اوپر جو سامان حیات ہے, ساز و سامان ہے, زاد راہ ہے, سارے اسباب سفر اس پر لدے ہوئے ہیں کہ وہاں پہنچا کہ سارا اس کا سامان حیات, زندگی کا ساز و سامان سواری پر ہے, اور وہ ایک ایسی خالی اور ایک ایسی زمین پر اترا کہ جو ہلاکت کے اسباب سے لبریز ہے, اور اس کے ساتھ صرف اس کی سواری یعنی اونٹنی ہو اور اسی پر اس کے کھانے پینے کا زندگی کا سامان ہو. پھر وہ آرام کے لیے تھوڑی سی دیر سبک کر لیٹ جائے, پھر اسے نیند آ جائے, اس کی آنکھ کھلی تو دیکھے کہ اس کی اونٹنی پورے ساز و سامان سمیت غائب ہے. پھر اس کی تلاش میں سرگرداں ہو یہاں تک کہ گرمی اور پیاس اس کی شدت سے جب وہ لب دم ہونے لگے تو سوچنے لگے کہ میرے لیے تو اب یہی بہتر ہے کہ میں اسی جگہ جا کر پڑ جاؤں جہاں سے میری اونٹنی مجھ سے گم ہوئی تھی تاکہ موت مجھے آ کے اپنی آغوش میں لے لے. پھر وہ اسی ارادے سے وہاں جا پہنچے اور اپنے بازو پر سر رکھ کے مرنے کے لیے تیار ہو کر لیٹ جائے کہ اسی دوران اس کی آنکھ لگ جائے. کچھ دیر کے لیے اونگ آئے اور اونگ کے بعد اچانک جھٹکا کھا کے جب وہ اٹھے تو دیکھے کہ اس کی اونٹنی اس کے پاس موجود ہے اور اس پر کھانے پینے کا پورا ساز و سامان جو کا تو موجود اور محفوظ ہے. تو جتنا وہ مسافر اس وقت خوش ہوتا ہے اپنی اونٹنی کے ملنے سے, فرمایا کہ خدا کی قسم بندے مومن کی توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور پھر مسلم شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی موجود ہیں، فرمایا کہ وہ دیہاتی مسافر جو اپنی اونٹنی کے گم ہو جانے کے بعد دوبارہ ملنے پر اس قدر بے تحاشا خوش ہوا کہ وہ فرط مسرت، اس کی آپ نے بیان فرمائی کہ وہ اونٹنی کے اس طرح مل جانے پر اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اس بے انتہا نعمت پر احسان مندی کا اظہار کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اپنی بندہ نوازی کا اعتراف کے طور پر کہنا چاہ رہا تھا، اللہم انت ربی وانا عبدک، اے اللہ بے شک تو ہی میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، میں تیرا بندہ ہوں، کہنا تو یہ چاہ رہا تھا لیکن زبان پھسل گئی اور فرط مسرت اور جوش محبت میں کہہ بیٹھا اللہم انت عبدی وانا ربک، یعنی اس قدر جوش محبت اس پر طاری اور حاوی ہوا کہ جملہ الٹ کہہ بیٹھا کہ اے اللہ بے شک تو میرا بندہ، میں تیرا رب، اس قدر اس پر خوشی طاری ہے کہ بے ساختہ کہنا چاہتا تھا کہ اے اللہ بے شک تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن اس کے جوش و خروش کو بیان کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ الٹا جملہ کہہ بیٹھا جوش میں، تو جس طرح اس کو اس محبت کے اندر جو اس خوشی کے اندر جو اس کا عالم ہے، فرمایا کہ گناہگار بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے کی خوشی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احساس ندامت نصیب فرمائے اور گناہوں کا احساس نصیب فرمائے کہ دنیا کے اندر تو گناہوں سے بچنا، گناہوں کی دلدل سے نکلنا بہت زیادہ آسان ہے، احساس کر کے اپنے گناہوں کا شمار کرنا، سر سے پاؤں تک پورے وجود کا انسان جائزہ لے لے کہ میں کن کن گناہوں کے دلدلوں میں دھسا ہوا ہوں، کون کون سے زہر ایسے ہیں جو میری جس زندگی کے اندر سرایت کیے ہوئے ہیں، جائزہ لے کے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت آسان ہے. سر سے پاؤں تک پورا وجود ہمارا اس سے گناہ ہوتے ہیں، کانوں سے، آنکھوں سے، زبان سے، اعضاء و جوارح سے، دل دماغ سے، اور پھر کسب معاش کے اندر، معاشرت کے اندر، اخلاقیات کے اندر، زندگی کے طور طریقوں کے اندر، دن ڈھنگ کے اندر انسان جائزہ لے لے کہ میں کس انداز سے زندگی گزار رہا ہوں، کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہے. ابھی تو موقع اللہ پاک نے دیا ہوا ہے سنبھلنے کا، سنبھل سکتا ہے، خدا نہ خواستہ آنکھ بند ہو گئی تو دفاتر بھی بند ہو جائیں گے، جو اعمال جس انداز تک ہو چکے تھے، نیکیوں کا اعمال نامہ بھی بند اور بدی کا اعمال نامہ بھی بند، پھر یہ فائل اسی دن کھلے گی روز محشر میں. اس سے پہلے پہلے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اپنا حساب لے لو قبل اس کے کہ تمہارا وہاں حساب لیا جائے. مسافر جب سفر کرتا ہے اس کو ایئر لائن کی طرف سے اجازت ہوتی ہے 30 کلو 40 کلو 50 کلو وزن لے جانے کی، اگر زیادہ لے جائے گا تو اس کے اوپر جرمانہ بھرنا پڑے گا. حج کے موقع پر دیکھا جاتا ہے مسافر اپنے اپنے وزن تول لیں، کھجور کتنی ہوگی، پانی کتنا ہو گیا، سامان کتنا ہو گیا، اس کو اس میں ڈال دو، اس کو اس میں ڈال دو، ایک فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس موقع پر پہنچ کر سامان زیادہ ہو اور پیسے بھرنے پڑ جائیں. یہاں دنیا کے جرمانے سے بچنے کے لیے انسان اپنے سامان کو تقسیم کرتا ہے، بوجھ کو ہلکا کرتا ہے، آخرت کا بوجھ تو بڑا خطرناک ہوگا کہ وہاں پھر اس کے ہلکا کرنے کا کوئی انتظام بھی نہ ہوگا. یہاں تو اللہ پاک نے اتنا آسان کر دیا، بنی اسرائیل کے اندر تو پھر بھی مشکلات تھیں، گناہ ہو جاتے تھے، اعضا کاٹنے پڑتے تھے، گناہ ہو جاتے تھے، تحریر لکھی آ جاتی تھی، ناپاکی ہو جاتی تھی، لباس پوشاک کو، اعضا بدن کو کاٹنا پڑ جاتا تھا. یہاں تو اللہ تعالی نے اتنی آسانیاں رکھی اس آخری امت کے ساتھ، اللہ پاک نے اس قدر محبت کا، شفقت کا معاملہ فرمایا، رحم و کرم کا، فضل و عنایت کا معاملہ فرمایا کہ گناہ بڑے سے بڑے کر کے آؤ گے، توبہ استغفار کرو، آنسو بہاؤ، تمہارے سارے گناہ مٹا دوں گا. آج تو گناہ دھلوانا اور مٹوانا آسان ہے، اس لیے انسان ان ہولناکیوں کو یاد رکھے کہ کون کون سے خطرناک اور ہولناک منظر آنے والے ہیں، اور دنیا ہی کے اندر اگر انسان اپنے حساب کو بے باک کرانا چاہے تو بہت آسان معاملات اللہ پاک نے رکھے ہیں. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنے زندگی کا جائزہ لے لیا جائے اور پوری ایک سلجھی ہوئی زندگی کو اپنایا جائے. بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے شعبے، دین اسلام صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے کہ رمضان آئے تو روزے رکھ لی اور چار پانچ وقت کی نماز پڑھ لی اور انسان سمجھے کہ میں بڑا اونچے درجے کا کامل مومن مسلمان ہوں، یہ اس کی بھول ہوگی. دین اسلام پانچ شعبوں پر مشتمل ہے، ان پانچوں شعبوں کے اندر ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم صحیح ڈگر پر چل رہے ہیں کہ نہیں. سب سے پہلا اہم ترین شعبہ ہے عقائد کا، ہمارے عقائد درست ہیں کہ بگڑے ہوئے ہیں. مختلف موقعوں پر یہ عقائد ان کا اظہار ہوتا ہے. پورے بال یہ 12 مہینے جو سال کے چلتے ہیں اس میں بہت سارے موقع آتے ہیں جس میں مختلف عقائد مختلف بدعات رسومات خرافات انسان کر کر کے خوش ہوتا ہے. جائزہ لینے چاہیے کہ میرے عقیدہ درست بھی ہے کہ بگاڑ ہے. ذرا سا اتار چڑھاؤ آ جائے تو اللہ سے نظر ہٹ کے مخلوق پر جم جاتی ہے. دیکھ لے کہ میرا عقیدہ درست بھی ہے کہ کچا ہے. اللہ کی ذات اس کے اوپر بھروسہ کامل ہے کہ کمزور درجے کا ہے. اللہ کے وعدوں پر یقین کامل ہے کہ شک شبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ کو مانتا ہوں یا اس میں تردد رکھتا ہوں؟ آپ کی لاہوی تعلیمات کو اپناتا ہوں یا اس کو ٹھکراتا ہوں؟ جائزہ لے تو پتہ چلے گا کتنے فرامین ایسے ہیں کہ جن کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی لیکن ہم اس کو بہت معمولی سمجھ کر زندگی میں سنتے ہیں اور لاپرواہی سے اس کو ٹال جاتے ہیں. اور عقائد کے اندر کتنے ہی معاملات کتنے ہی بگاڑ ایسے ہیں کہ جس کے اندر خرافات میں مبتلا ہو کر ہم ایسی ایسی گمراہیوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں کہ نہ جانے آخرت میں پھر اس کے کیا کیا جواب دینے پڑیں گے. نزاکت، توحید، رسالت اور آخرت کے معاملات اتنا حساس نوعیت کے معاملات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ قوموں کے اندر 2 افراد تھے سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، ایک قوم پر گزر ہوا، وہ قوم مشرک تھی، بت پرست تھی، اپنے بت کی پوجا پاٹ کے اندر لگی ہوئی تھی. ان 2 مسافروں کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم ہمارے علاقے سے گزرتے ہوئے ہمارے ان بتوں کے اوپر نذرانہ پیش کرو گے تب آگے جا سکو گے. تو وہ دونوں پردیسی تھے، اجنبی تھے، ان کی گرفت میں آ گئے. تو ایک نے تو کہا کہ نہیں بھائی ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا کچھ نہ ہو، بس ایک مکھی پکڑ کے مکھی کو نذرانے میں چڑھا دو ہمارے بت کے نام پر، اس کو قربان کر دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. جان چھڑانے کے لیے اس نے مکھی پکڑی اور کہا چلو یہ مکھی تمہارے بت کے نام پر نذرانہ، اس کو چھوڑ دیا. دوسرا ڈٹ گیا، کہا کہ میں مکھی کیا ذرہ برابر بھی اللہ کے علاوہ کوئی دوسری میرا کوئی معبود ہے ہی نہیں، میں کسی دوسری ذات کے لیے کوئی چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا، اس کی کسی غیر اللہ کے لیے میں کوئی نظر و نیاز نہیں کر سکتا. تو مکھی کہا کہ ذرے کا بھی سوال کرو گا، میں ایک ذرہ بھی غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز نہیں کر سکتا، میرا معبود حقیقی اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کے علاوہ کسی اور کو مانتے ہی نہیں، میں غیر اللہ کے لیے اس بت کے لیے کیوں نظر دوں، کیوں منت پوری کروں. اس کو قتل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک مکھی کو نظر چڑھانے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا اور یہ اپنے جان کا نذرانہ پیش کر کے جنت میں چلا گیا. ہم تو یہاں کتنی بڑی بڑی خرافات کر بیٹھتے ہیں، تصور بھی نہیں کرتے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ دین اسلام کا کوئی حکم شریعت کے مطابق ہے یا کوئی خرافات ہیں، بدعات ہیں، رسوم ہیں، یا غیروں کی نقالی ہے، ان کی مشابہت ہے. عقائد کے اندر پختگی یہ سب سے بنیاد ہے. بنیاد ٹھیک ہوگی تعمیرات صحیح چلیں گی، بنیاد کمزور ہو آگے جا کے عمارت در کھڑا جائے گی. عقائد ہیں، اس کے بعد عبادات، عبادات کے شعبے میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس کے علاوہ جو دیگر اللہ پاک نے عبادات بندوں پر لگائی ہیں ان کو صحیح نہج پر، صحیح اہتمام کے ساتھ، صحیح طور پر آداب کو اور ملحوظ رکھتے ہوئے انجام دینا. اور تیسری چیز ہے معاملات، کہ معاملہ جو انسان کرتا ہے ایک دوسرے سے اس معاملات کی صفائی، یہ بنیادی ضرورت ہے کہ معاملات کے اندر بالکل کھرا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. جو زبان دی اس زبان کو پورا کر کے دکھاؤ، جو وعدہ کیا اس کو نبھا کر دکھاؤ، جو حق کسی کا تمہارے ذمہ آیا اس کو اتار کے رکھو، اپنے ذمہ ذرہ برابر بھی حق نہ لینا. معاملات کے اندر بہت بڑی بڑی اتار چڑھاؤ آ جاتے ہیں، بہت بڑی بڑی لوگ خردبرد کر جاتے ہیں، تصور بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس قدر بڑے بڑے حقوق اپنے ذمہ لے رہے ہیں. یہ معاملات تو ہوں گے جو آخرت میں اس متقی پرہیزگار کو جس کے لیے آپ نے پوچھا تھا کہ مفلس یعنی غریب کون ہے، صحابہ نے کہا جس کے بعد درہم و دینار نہ ہو، فرمایا کہ نہیں حقیقی مفلس بتاؤ، کہا کہ آپ زیادہ بہتر جانتے، فرمایا کہ وہ ہے جو آخرت کے میدان میں آیا، نمازیں، روزے، حج، زکات، عبادات، تلاوات، کیا کچھ اپنے ساتھ نیکیوں کے انبار لایا، لیکن پیچھے پیچھے حقوق والوں کا ایک جھمگٹا ہے، لوگ بھی ساتھ میں ہیں کہ اس نے میری یہ حق تلفی کی، اس نے وہ حق تلفی، کسی کی جان کو، کسی کے مال کو، کسی کو نقصان پہنچایا، کسی کو زبانی، کسی کو کسی انداز سے حقوق تلفیاں کرتا رہا، بندوں کے حقوق اپنے ذمے لیتا رہا. فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا، عدالت عالیہ میں جب فیصلہ ہوگا تو حکم ہوگا کہ جس کے جتنے حقوق ہیں اس کے حقوق کی بقدر اس کی نیکیاں لے کر اس کے حقوق والوں کے حقوق برابر کر دیے جائیں، جس کے جتنے جتنے حق ہوں گے، فرمایا کہ اس کی نیکیوں سے حقوق کی ادائیگی کرائی جائے گی، دیتے دیتے حقوق والے باقی رہ جائیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی. حکم ہوگا کہ جتنے حقوق والے باقی رہ گئے ہر ایک کے حق کے بقدر اس کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں. پھر گناہ لے کر حساب برابر کرایا جائے گا کہ جس کا جتنا حق ہوگا اس کے بقدر اس کا گناہ اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا، جب حساب برابر ہو جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ شخص جو نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوگا اور اس کے اوندھے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ زبان کے ذریعے اور اپنے کردار و گفتار کے ذریعے اور اپنے معاملات کے ذریعے حق تلفیاں کرنے والے لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، طرح طرح سے دوسروں کے حقوق تلف کر جاتے ہیں، مالی حقوق مار جاتے ہیں اور زبانی طور پر بد اخلاقی کے ذریعے کتنے حقوق اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی چیز عقائد، پھر عبادات، پھر معاملات، پھر اس کے بعد معاشرت۔ معاشرت کے اندر جو زندگی کے انسان طور طریقے اپنائے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی بہت زیادہ نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بہت بڑی بڑی خرابیاں آتی ہیں، انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کس قدر میں حق تلفیاں کر رہا ہوں۔ اور آخری چیز اخلاقیات، کہ اخلاق کے میدان میں بھی اس کو وہاں ناپا جائے گا، تولا جائے گا کہ اس کے اخلاق کیسے تھے، رہن سہن کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا تھا۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے بارے میں سوالات ہوں گے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ۔ یہ ہوتے ہوتے پھر دائرہ بڑھتا چلا جائے گا، دوست احباب متعلقین، اور جہاں جہاں بھی دنیا کی زندگی میں اس کا جس کسی سے واسطہ پڑا تھا اس نے کس اخلاق کا برتاؤ کیا تھا۔ صرف یہ نہیں کہ انسان نماز اہتمام سے پڑھ لے، روزہ اہتمام سے رکھ لے، تلاوت کلام پاک ذکر اللہ کر لے، بے فکر ہو جائے، یہ باقی ماندہ شعبوں کے بارے میں بھی سوالات ہوں گے۔ تو یہ پانچوں کے پانچوں شعبوں کے اندر کھرا سکہ ثابت ہونا ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کے سارے شعبوں پر نظر دوڑائے، معاملات کا جائزہ لے کہ کس کس کے حقوق میرے ذمے ہیں، کس کس کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے، اور اخلاقیات کے میدان میں، معاشرت کے میدان میں، اسی طرح عبادات کے میدان میں کہ کوئی عبادت ایسی تو نہیں جس میں کوتاہی ہو رہی ہو، اور عقائد کے اندر کن کن عقائد کے اندر میں پختہ ہوں، کون کون سے عقائد ایسے ہیں جس میں کچا ہوں۔ ان پانچوں شعبوں کے اندر صحیح معنوں میں جائزہ لے کر جب قدم آگے بڑھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت آئے گی، بندے کو جب احساس ہوگا، اور پھر جو میں نے عرض کیا کہ کسی نہ کسی مسئلے سے انسان رابطہ قائم کر لے، میں نہیں کہتا کہ مجھ سے قائم کرے، چپی کا شوربہ کہیں نہ کہیں جہاں انسان کا مزاج ملتا ہو، انسیت اور محبت ہوتی ہو، تاخیر کیے بغیر انسان کسی صحیح جگہ جڑ جائے اور جڑ کر اپنی اصلاح نفس کی فکر لے کر سچے دل اور اخلاص کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ اپنی اصلاح شروع کرا دے کہ انسان کے اندر بہتری آنی شروع ہو جائے۔ کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، زندگی بڑی تیزی کے ساتھ رواں دوائیں ختم ہو رہی ہے، جس طرح ہوائی جہاز جب پرواز بھرتا ہے تو اس تیزی کے ساتھ چلتا ہے کہ پھر رکنے کا نام نہیں۔ تو زندگی نے جب ہمارے جنم لے لیا تو ہماری زندگی بڑی تیزی کے ساتھ شب و روز، شب و روز، شب و روز، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم ہو رہے ہیں، زندگی کے دن ختم۔ تو یہ صبح شام ہی تو ہماری زندگی کا نام ہے، دیکھتے ہی دیکھتے جوان بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، بوڑھے دنیا سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم بھی چلتے بنے تو یہ موقع ہے سنبھلنے کا، سدھرنے کا، سنورنے کا، کہ پورے وجود کا جائزہ لیا جائے، پوری زندگی کا جائزہ لیا جائے کہ میں کس انداز کی زندگی گزار رہا ہوں۔ ایک معیار زندگی ہو، ایک طریقہ کار ہو جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین مشعل راہ بنا کر ہمارے لیے اللہ پاک نے پیش کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اپنی زندگی کو دیکھیں کہ میری زندگی کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے سے میل کھاتا ہے کہ نہیں، جوڑ کھاتا ہے کہ نہیں، میری زندگی کے طور طریقے، میرے انداز، میری زبان، میری آنکھیں، میرے پورا وجود اور میرا یہ جو معاشرت ہے، میری جو اخلاقیات ہیں، میرے جو معاملات ہیں، کس انداز کے ہیں۔ جب یہ اندازہ لگائے گا، اور اس کے لیے بارہا میں نے عرض کیا کہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بڑی پیاری کتاب ہے، حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمہ اللہ کی مرتب کی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ میں نے ایک ڈائری لکھ دی، سادہ لفظوں میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک ڈائری لکھ دی کہ جو شخص چاہے کہ سنت کے مطابق زندگی بسر کرے، وہ اس کو پڑھتا جائے اور اس چیز کو اپناتا جائے تو اس کی سنت بڑی زندگی بن جائے گی، شرط یہ کہ احساس ہو، فکر ہو۔ بغیر احساس کے تو انسان ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی غفلت والی زندگی گزار رہا ہو اور اپنے تئیں خوش ہو کہ میں مطمئن ہوں، ہو سکتا ہے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد اندازہ ہو کہ بہت گمراہی والی زندگی میں تھا، کیونکہ جو گناہ انسان کی زندگی میں رچ بس جاتا ہے اس گناہ کا پھر احساس انسان میں باقی نہیں رہتا. عمومی طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جو ہماری معاشرت کے اندر عام ہیں، بے پردگی کا گناہ ہے، بد نظری کا گناہ ہے، تخنے چھپانے کا گناہ ہے، داڑھی منڈوانے کا گناہ ہے، یہ ایسے گناہ ہیں کہ جس کا ہمیں احساس تک بھی باقی نہیں رہتا. بے پردہ خواتین کس قدر تیار ہو کے سچ بن کے تیار ہو کے نکلتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سب سے بڑا خطرناک فتنہ ہے. فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ہلاکت عورت کے ذریعے ہوئی، مجھے اپنی امت کے اندر عورت کے فتنے سے سب سے زیادہ ڈر ہے. آج مسلمانوں کی ماں بہن بیٹی حضور کی امت کی ایک فرد اس کو احساس ہی نہیں کہ میں کس قدر ہولناک گناہ کے اندر مبتلا ہوں کہ سچ بن کے تیار ہو کے غیر محرموں کے لیے سچ کے نکلتی ہے وہ، اور پھر سینکڑوں کی تعداد میں زہریلی نگاہیں اس پر پڑتی ہیں. وہ ایک فتنہ بن کر نکلتی ہے کہ جس کسی کی نظر اٹھی اس کے ذریعے سے اس کو گناہ کرا رہی ہے، گناہ کرا رہی ہے، گناہ کرا رہی ہے. آخرت میں اس قدر بڑے ہولناک اس کے نقصانات سامنے آئیں گے کہ الامان والحفیظ. بے پردگی کے ساتھ ساتھ پھر بے ڈھنگے لباس، عجیب و غریب لباس. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قومیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا اب تک، وہ آئیں گی آنے والے وقتوں کے اندر آئیں گی. ان میں فرمایا کہ ایک وہ خواتین ہوں گی کاسیات ناریات، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، مائلات ممیلات، مردوں کی طرف مائل ہونے والی، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی. فرمایا کہ وہ ایسی ہوں گی کہ لباس پہننے کے باوجود بھی لباس نہ پہننے کے درجے میں ہوں گی. فرمایا کہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگ پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو میلوں میل سے سونگی جاتی ہے. آج مسلمان کی بیٹی اس قدر برہنگی کا شکار ہے کہ اس کو تصور بھی نہیں کہ میں کس قدر ہولناک گناہ کے اندر مبتلا ہوں، اور وہ اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، اس کو تصور نہیں ہوتا کہ میں گناہ میں مبتلا ہوں. اسی طرح بے شمار گناہ ہیں. جس کے ہاتھ میں ٹی وی ہے، انسان چینل بدل بدل کے بدل بدل کے آگے سے پیچھے پیچھے سے آگے چینل دیکھ رہا ہے، ایک ہی وقت کے اندر تھوڑی سی دیر میں وہ سینکڑوں گناہ کر چکا ہوتا ہے. ایک نہیں سینکڑوں غیر محرم اس کے سامنے آ رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نگاہوں کو جھکانے کا حکم دے کر گئے. اللہ پاک نے کھلے لفظوں میں فرما دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، بالکل کھلے لفظوں میں اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. ویحفظوا فروجہم، بالکل کھلے لفظوں میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. عام طور پہ بہت سارے احکامات وہ کنایات کے ساتھ تعبیر کیے جاتے ہیں ڈھکے چھپے لفظوں میں، لیکن یہ حکم ایسا بالکل صراحتن کھلے لفظوں میں کہ مومنین سے کہہ دیجئے نگاہوں کو جھکائیں، شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، کیونکہ نگاہ کی بے باکی انسان کو زنا تک پہنچاتی ہے. فَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، عام طور پر اللہ پاک اہل ایمان کو خطاب کر کے مومنین مومنات دونوں کو ہی حکم بیان فرما دیا کرتے ہیں، لیکن یہاں اس قدر اہمیت کے ساتھ مومنین کو الگ خطاب فرمایا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومنات سے بھی کہہ دیجیے کہ نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں. وہ حکم جس کے لیے خود براہ راست اللہ تعالیٰ نے الگ الگ پیغام بھیج دیے، لیکن آج صبح سے شام تک گناہ کرنے والا اس کو احساس بھی باقی نہیں بچا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. پلٹ پلٹ کے وہ دیکھتا ہے منظر کشیاں، اور موبائل کے اندر، رسائل کے اندر، میگزین کے اندر طرح طرح کی وہ غیر محرموں پہ نگاہیں ڈال کے لذت حاصل کرتا ہے. اسے نہیں معلوم کہ یہ فی الوقت لذت یہ زہر قاتل ہے، میری پوری روحانیت کو تباہ و برباد کر رہی ہے. داڑھی جیسا سنت محترم عمل اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت سے محبت نصیب فرمائے. روز محشر اگر آپ نے سوال کر لیا کیا تم کو میری صورت پسند نہ تھی کہ تم نے میری شکل جیسی شکل بنانا گوارا نہ کیا، تو انسان کیا جواب دے پائے گا؟ یہ سنت ایسی ہے کہ جو عملی طور پر واجب کا درجہ رکھتی ہے، اور خدا نہ خواستہ اچانک موت آ گئی اور انسان سنت کے نور سے محروم ہی چلا گیا، تو آپ نے تو بتا دیا جس حالت میں جیو گے اسی حالت میں مرو گے، جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں روز محشر میں آؤ گے. شہداء کو اسی حالت میں لایا جائے گا، کٹے پٹے خونم خون کے، دیکھنے میں فرمایا کہ ان کے لہو لہان بدن ہوں گے لیکن مشک و عنبر کی خوشبو پھوٹتی ہوگی.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی سعادت کی زندگی عطا فرمائے، سعادت کی موت عطا فرمائے، اور جس کسی کی دلی چاہت ہو اللہ پاک اس کو شہادت کی موت بھی عطا فرمائے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی چاہت ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی تمنا ہے، ہر ایک آزاد ہے اللہ کے سامنے اپنی اپنی چاہتیں رکھے، لیکن سعادت کی زندگی سعادت کی موت تو ماننا ضروری ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں سعادت کی زندگی سعادت کی موت ملے، اور جس کسی کی دلی چاہت ہو اللہ پاک اس کو شہادت کی موت بھی عطا فرمائے۔ ہماری تو دلی چاہت ہے کہ اللہ پاک سعادت کی زندگی اور شہادت کا خاتمہ نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو سچی طلب رکھتا ہوگا، سچی طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کا سوال کرتا ہوگا، اگرچہ وہ اپنی چارپائی پر تبھی موت مرے تب بھی اللہ تعالیٰ شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیں گے۔ میرے پاس رأس المال تو کچھ ہے نہیں، پونجی تو کچھ ہے نہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، اگر جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شہید کے لیے ایسا مرتبہ اور مقام رکھا، فرمایا کہ شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ معصوم اور پاک و صاف ہو کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے۔ سچی طلب، سچی تڑپ تو انسان رکھ سکتا ہے۔ تو غرض یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے ہی میدان محشر میں آؤ گے۔ خدا نہ خواستہ چہرہ ہمارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے متغیر ہو، اور اس وقت آمنا سامنا کرنا کس قدر دشوار ہو جائے گا۔ اور ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامز شہید رحمہ اللہ کا جو آخری جمعہ کا بیان تھا، اس کے بعد آپ شہید کر دیے گئے، اس میں آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی، اور ایک بزرگ کا مقولہ نقل فرمایا کہ وہ فرمایا کرتے تھے اپنے مریدین سے، انہوں نے سوال کیا کہ کل کو اگر روز محشر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ سوال ہو گیا کہ کیا تم کو میری سنت سے محبت نہ تھی، کیا تم کو میرا چہرہ میری صورت پسند نہ تھی، کہ تم نے اپنی صورت مجھ جیسی نہ بنائی، تو بتاؤ کیا جواب دو گے۔ خود ہی انسان اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ اس بات کا جواب کچھ بھی نہیں۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، ہونا تو یہ چاہیے تیرے محبوب کی، یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں، نقالی میں لگا رہے، نقل کرتا رہے، نقل اللہ کو بڑی پسند ہے۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اسے تیرا دیدار ہو جائے، اپنے آپ کو فنا فی اللہ کرے، فنا فی رسول کرے، تب تو ہے محبت کی بات، مزیداری والی بات۔ اور میں دھوکے میں مبتلا رہا، اچانک آنکھ بند ہو گئی، یک لخت صبح ادھر تھا شام ادھر، بڑے بڑے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ صبح جی رہا تھا بالکل صحیح سالم تھا، شام کو اس کی لاش قبر میں اتری ہوئی ہے۔ جو ہمارے ایک دوست تھے، ان کے والد اور والدہ دونوں کے جنازے ایک ساتھ اٹھا، دونوں بوڑھا بوڑھی، والدہ بیمار تھی، اسپتال میں داخل تھی، والد بھی ضعیف العمر تھے، گھر میں رات آرام کر رہے تھے، عشاء کی نماز نماز پڑھ کے سو گئے۔ رات والدہ کا انتقال ہو گیا تو سوچا کہ والد صاحب بوڑھے ہیں، ضعیف العمر ہیں، بتائیں گے صدمہ بھاری ہے تو صبح فجر ہی میں بتائیں گے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد جب والد ماجد کو ہلایا تو پتہ چلا رات اور رات ان کی بھی روح پرواز کر چکی ہے۔ والد اور والدہ دونوں میں ایسا تعلق اللہ پاک نے رکھا، دونوں کے جنازے ایک ساتھ اٹھے، یہیں اپنی ہاں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ قبرستان میں تدفین کا عمل جاری تھا کہ جب تدفین کرنے لگے تو قبر کی دیوار گر گئی، مجبوری میں پھر قبر تبدیل کر دی، برابر میں دوسری قبر تیار تھی اس میں تدفین کی گئی۔ لیکن انہیں کے صاحبزادے کا بیان تھا کہ مجھے تجسس ہوا کہ ابا کے لیے مٹی نہیں لکھی ہوئی تھی، یہ مٹی کسی اور کی تھی، ابا کے لیے یہ جگہ نہیں وہ جگہ تھی۔ اگلے دن جب جیسے تازی تازہ انسان کا حادثہ ہوتا ہے تو انسان روزانہ ہی تقریباً جاتا ہے قبرستان تسکین کے لیے، تسلی کے لیے، اور دعائے مغفرت ایصال ثواب کے لیے، تو وہ بھی جب وہاں پہنچے تو دیکھا اس قبر کے اوپر بھی ہار پھول پڑے اور تازہ قبر بنی ہوئی ہے، اور نوجوان کھڑا ہوا رو رہا ہے۔ ایک آدھ دن کے بعد ہی کی بات، تو جب وہ تھوڑا سا فارغ ہوا، اس سے سلام دعا کی اور پوچھا بھائی کس کی قبر ہے؟ بتایا میرے جوان بھائی کی۔ کہا کیا ہوا، کیسے انتقال ہو گیا؟ کہا بالکل بھلا چنگا صحت مند تھا، کل شام چار بجے بالکل صحت مند تھا، اور اچانک بس وہ ڈاکو آیا اور ان سے کچھ تھوڑی جھڑپ ہو گئی، ڈاکو نے فائر کر کے بھائی کو مار دیا۔ شام چار بجے ایک دن پہلے ظہر کے بعد اسی قبر کی دیوار گری ہے، اور قبر والا بازار میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، اور شام چار بجے اس کی موت کی گھڑی لکھی ہے، کہ انتقال کر کے اس جوان کی جگہ وہاں متعین تھی کہ اگلے دن وہاں وہ نوجوان آرام کر چکا ہے. یہ زندگی بڑی عجیب اور غریب ہے, اس سے دھوکہ کھانے والا وہ تو پھر بہت نقصان اٹھاتا ہے, ورنہ ہوش سے کام لینے والا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یا عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے. جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے, کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے, جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یا عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے, ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یا عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے. اجل نے نہ کس نے ہی چھوڑا نہ دارا, ہر ایک چھوڑ چھوڑ کر کیا کیا حسرت سدھارا, اور جیا کرنا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یا عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. بالکل حقیقت کی عکاسی ہے حضرت خواجہ مذوب صاحب, حضرت عزیز الحسن خواجہ مذوب رحمہ اللہ کے اشعار ہیں, بڑے ہی عکاسی کرتے ہیں حقیقت کی, کہ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یا عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا, جیا کرتے ہیں کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یا عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے. حقیقت انسان اگر سمجھ لے کہ واقعتا یہ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے, یہ علاقے یہ محلے یہ شہر یہ ملک آباد ہے, آج سے پہلے دوسروں سے آباد تھے, آج ہم سے آباد ہیں, کل کو کسی اور سے آباد ہوں گے, یہ زمینوں کی خرید و فروخت کرنے والے ہم سے پہلے کتنے گزر چکے, لاکھوں کی تعداد میں خریداریاں چلتی چلی آ رہی ہیں, ہاتھ در ہاتھ ہاتھ در ہاتھ لوگ زمینوں کے اوپر خریداریاں کرتے ہوئے گزرتے چلے جاتے ہیں, نئے لوگ آتے ہیں پھر خریدتے ہیں پھر مکان بناتے ہیں پھر وہ بیچ کے چلے جاتے ہیں پھر دنیا ہی سے رخصت ہو جاتے ہیں. یہ ایک مسافر خانہ ہے جہاں پردیش سے لوگ آتے ہیں, کچھ وقت قیام کر کے یہاں سے گزر جاتے ہیں. اس حقیقت کو اگر ہم سمجھ لیں اور دنیا کی یہ سارے نقشے سمجھ میں آ جائیں کہ یہ صرف دھوکے کا سامان ہے, وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں. اس دھوکے کے اندر ہوش میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے والا, گناہوں سے باز رہنے والا اور پاک و صاف زندگی گزارنے والا, وہ تو اپنے لیے ذخیرہ جمع کر رہا ہے, وہ ایک زیادہ راہ تیار کر رہا ہے. تو سارے کے سارے معاملات کے اندر صفائی ہو, درستگی ہو, اللہ تعالیٰ کو منانا ہو, رات دن اللہ کے سامنے گڑانا ہو, سجدہ ریز ہو کر اللہ کے سامنے دس بار دعا ہو کر دعائیں مانگ کر التجائیں کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف فریاد بھرے انداز میں رجوع کرتا جائے, تعلق کو مضبوط کرتا جائے. تو میں عرض کر رہا تھا ہماری زندگی میں کتنے ہی بے شمار گناہ ایسے رچے بسے ہیں کہ جن کے گناہ ہونے کا احساس بھی ہماری زندگی سے نکل چکا ہے. تو زندگی کا جائزہ لے کہ میری زندگی میں بھی کون کون سے ایسے گناہ ہیں کہ جو اس قدر وہ جڑ پکڑ چکے ہیں کہ میں اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا. تخنوں کا ڈھکنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار, جو تخنے کے حصے کو ڈھکے گا وہ جہنم کی آگ ہی اس کو جلائے گی. آج معاشرے میں کس قدر عمومی طور پہ اس چیز کو اپنایا جاتا ہے, لباس پوشاک ہے اور طور طریقے ہیں, غیر مسلموں کی نقالی ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم, آج کس قدر مسلمان نوجوان نسل اغیار کی نقالی میں لگی ہوئی ہے, بالوں سے لے کر لباس پوشاک تک اور ہر چیز کے اندر اغیار کو اپنا آئیڈیل بنا کر انسان زندگی بسر کر رہا ہے. جس کے دل میں جس کی محبت ہوگی اسی کی عظمت ہوتی ہے, جس کی عظمت ہوتی ہے انسان اسی کی نقالی کرتا ہے, جس کی نقالی کی من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس کی نقالی کرے گا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اس لحاظ سے ہوش میں آنے کا اور سمجھنے کا تو موقع بھی ملا ہوا ہے. صورت بھی دیکھی جائے, سیرت بھی دیکھی جائے, عقائد کا جائزہ لیا جائے, عبادات کا جائزہ لیا جائے, معاملات کو پرکھا جائے کہ معاملات میرے کیسے ہیں اور معاشرت میری زندگی کے سارے معاملات کیسے ہیں, زندگی گزارنے کے طور طریقے میرے گھر والوں کے ساتھ, باہر والوں کے ساتھ, اپنوں کے ساتھ, بیگانوں کے ساتھ کیسے ہیں, اخلاقیات کے اندر میں کس معیار پر ہوں. ذرا سی دیر میں انسان اپنی اصلیت دکھا دیتا ہے, روڈ کے اوپر تو روز مر رہی یہ چیزیں نظر آتی ہیں. ابھی جمعے ہی کے دن ہم لوگ گھر پہ جا کے رکے, حضرت عبدالس حضرت والد ماجد کے گھر پر گاڑی رکی تو پیچھے ایک اور گاڑی رکی, اتنے میں تھوڑے سے بس گاڑیاں دو چار گاڑیاں پیچھے آ گئیں. دیکھتے ہی دیکھتے وہ صاحب جو برابر میں آ کے رکے, ہمارے سے پیچھے گاڑی والوں کی ماں بہن ایک کر دی, حالانکہ وہ بھی ٹوپی لگائے ہوئے, پتہ چل جائے کہ نماز پڑھ کر آ رہے ہیں, جمعہ پڑھ کے آ رہے ہیں. اور جس پر برسے وہ بھی داڑھی ٹوپی والے, پتہ ہے کہ یہ بھی نماز پڑھ کر آئے, یہ بھی نماز پڑھ کے, لیکن ایک سیکنڈ کے اندر ذرا سا تحمل, ذرا سی برداشت نہیں, اپنی حقیقت اور اصلیت دکھا دی کہ ماں بہن ایک کر کے رکھ دی. اپنے اخلاق کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اخلاق کے کس گراؤں کے اندر, کس دلدل کے اندر دھسے ہوئے ہیں. وہ اخلاق جو آخرت کے اندر دو چیزیں جو سب سے زیادہ بھاری بھرکم ہے, ایک تقویٰ, دوسرا اخلاق. تقوے سے بھی ہم عاری ہو چکے, گناہ بڑے مزے سے دھڑلے سے کرتے ہیں. تقوے کا معنی ہے اللہ کا ڈر اور خوف. تقوے سے قوم عاری ہو چکی ہے, اخلاق سے قوم عاری ہو چکی ہے کہ ذرا سے کہیں لگ جائے, کچھ ہو جائے, ڈر لگتا ہے کہ اللہ حفاظت فرمانا, سامنے والا ایسا برستا ہے جیسے ایک حقیر سے کتے کے اوپر بھی انسان اتنا زیادہ نہیں برستا. حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کر رہے تھے, حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. طواف کے بعد آپ نے بیت اللہ کو خطاب کیا, فرمایا کہ اے بیت اللہ, تیری عظمت, تیری جلال, تیری شان و شوکت, بے شک بہت تو عظمت والا, بہت تقدس والا, احترام والا, لیکن ایک بات تجھ سے بھی زیادہ عظمت و تقدس والی ہے, کہ اس کے تقدس, جس کا احترام تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے کان کھڑے ہو گئے کہ بیت اللہ کی عظمت سے بڑی ہستی اور کون آ گئی. فرمایا کہ بندہ مومن کا عظمت اور تقدس وہ تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. ایک مومن کی توہین وہ بیت اللہ سے بڑھ کر توہین ہو جاتی ہے. ایک مومن کی شان میں گستاخی وہ بیت اللہ کی توہین اور اس کی بیت اللہ کی بے احترامی سے بڑھ کر بے احترامی ہو جاتی ہے. لیکن آج مسلمان میں یہ احساس ہی مٹ چکا ہے. وہ تو دیکھتا ہے کہ ہم چما دیگر ہیں, اس مجھ سے بڑا تو اور کوئی ہے ہی نہیں. اپنے مزاج کے خلاف کچھ ہو جائے تو سامنے والا بڑا ہو یا چھوٹا ہو, مرد ہو یا عورت ہو, داڑھی والا ہو, ٹوپی والا ہو, کوئی احترام سامنے پھر ملحوظ نہیں رہتا. ہمارے دوست نے رمضان کے مہینے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک نوجوان, ایک سفید ریش بزرگ کا گریبان پکڑے کھڑا ہوا تھا. بولے میں کام کیا کہ ایک نوجوان, ظاہر کسی بات میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو گئی, سفید ریش بزرگ ہستی کا گریبان پکڑ کے بھائی بازار میں کھڑا ہوا ہے. الامان والحفیظ, زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی ڈگر پہ چل رہی ہے, بے ڈگر چل رہی ہے. ایسا تو نہیں کہ ہم گمراہیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہوں, فتنوں میں مبتلا ہوں اور اپنے پہ خوش ہوں کہ ہم تو پکے ٹکے مسلمان ہیں. آنکھ بند ہونے کے بعد اندازہ ہو کہ خسرت دنیا والآخرہ, ذالک هو الخسران المبین, یہ بہت بڑا خسارہ ہے. جائزہ لے کے سنبھل کے زندگی بسر کرے. جو سابق زندگی میں گناہ ہو گئے سچی پکی توبہ کر لے, توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. معافی تلافی کر کے اور صاف ستھری زندگی بسر کرے. گناہوں کے اندر جو گناہ چھوڑنے والے ہیں ان کو فوری طور پر چھوڑے, علیحدگی اختیار کر کے پاکیزہ ہو جائے, سدھر جائے, سمجھ جائے, اور پھر اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مقرب بندہ بن کے صاف ستھری زندگی بسر کرے. رو رو کے اللہ کے سامنے آنسو بہائے, اپنے گناہوں کو بخشوائے. جب بندے کے گناہ بخشے جاتے ہیں پھر بھی بندہ توبہ کرتا ہے, ندامت کا اظہار کرتا ہے, تو اصول اور ضابطہ شریعت مطہرہ نے مقرر کیا کہ بندہ اگر گناہ گار ہوتا ہے, توبہ کرتا ہے, تو اس کی توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور اگر پہلے سے وہ بخشا بخشایا ہو چکا, گناہوں کا حساب بے باک ہو چکا اور وہ گناہوں سے پاک ہے, تو فرمایا کہ پھر بھی جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کی برکت سے, توبہ کے بقدر اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے. اگر اس کے کھاتے میں گناہ باقی نہیں رہے پھر بھی توبہ کر رہا ہے, نادم ہو رہا ہے, رو رہا ہے, تو فرمایا کہ اس کی توبہ کی برکت سے اس کے درجات کی بلندی ہوتی ہے. تو بہترین موقع اللہ پاک نے زندگی کی شکل میں دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو منانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو احساس نصیب فرمائے, گناہوں سے نفرت اور بیزاری نصیب فرما کر صاف ستھری سلجھی ہوئی زندگی بسر کرنا ہمیں میسر فرما دے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. اے الہ العالمین, ہم آپ کے گناہ گار بندے ہیں, قصوروار بندے ہیں, خطاکار بندے ہیں. یا اللہ میں جانے زندگی میں کون کون سے گناہ ہمارے زندگی میں رچے بسے ہیں. یا اللہ میں احساس ندامت نصیب فرمائیے, فکر نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو پاکیزہ صحبتیں, پاکیزہ سوچ, پاکیزہ عقائد, اعمال صالحہ اور بہترین معاملات, صاف ستھرے معاملات نصیب فرمائیے، حسن معاشرت نصیب فرمائیے، حسن اخلاق عطا فرمائیے، اے الہ العالمین سلجھی ہوئی زندگی بسر کرنا ہمارا مقدر بنا دیجئے. یا اللہ اقرار مجرم ہے، بہت الجھی ہوئی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ اگر آنکھ بند ہو جائے تو ہر طرف سے ہم گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمیں گناہوں کے شکنجے سے آزادی نصیب فرما کر صاف ستھری ہلکی پھلکی مبارک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین زندگی کے شب و روز کی قدر و منزلت پہچان کر سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین تمام کے تمام معاملات جو ہمارے الجھے ہوئے ہیں اس کو سلجھا دیجئے. اے الہ العالمین اخلاص عطا فرمائیے، تقوی عطا فرمائیے، زندگی ہماری بابرکت بنائیے، اعمال صالح سے لبریز بنائیے. اے الہ العالمین اپنے محبوب اور مقدر بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. بزرگان کے فیوز اور برکات یا اللہ ہمارے ذریعے جاری اور ساری فرما دیجئے. اے الہ العالمین ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجئے. اے اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما کر زندگی بھر کے ہمارے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما کر ہم سب کو آج ہی پاک و صاف فرما دیجئے. مبارک لمحات ہیں، دن جا چکا رات آ چکی. اے الہ العالمین دن اور رات کے اس مبارک لمحات میں مبارک میلاد میں اے الہ العالمین ہم سب کی مغفرت کاملہ فرما دیجئے. اے الہ العالمین ہم سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما دیجئے، جائز حاجات میں کامیابی عطا فرمائیے، جائز مقاصد کو پورا فرما دیجئے، تمام پریشان حال بندوں کی پریشانیاں ختم فرمائیے. اے الہ العالمین بیماروں کو تندرستی عطا فرمائیے، مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائیے. اے الہ العالمین تنویر میاں کی والدہ ماجدہ کو تمام بیماروں کو صحت کلیہ عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.